بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح زندگی میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ البتہ پروگرام رباب نے شروع کرنا تھا، کیمرہ میرے پہ آ گیا تو میں نے شروع کر دیا، مسئلہ نہیں ہے۔ سلام عرض کرتا ہوں آپ کو،
وعلیکم السلام، خیر
پروگرام آپ کے حوالے۔
جی بہت شکریہ، اور یہ فنی مسائل تو پیش آتے رہتے ہیں، میں سلام عرض کرتی ہوں اپنے عزیز ناظرین کی خدمت میں۔
فنی مسائل نہیں تھے میرے خیال میں، یہ جو ہے نیند زیادہ آنے کے مسائل
تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج موسم بھی کچھ ٹھنڈا ہے، اور اس کے لیے بول سکتے ہیں۔ خیر سلام عرض کرتی ہوں اپنے عزیز ناظرین کی خدمت میں، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی میں۔ ایک بار پھر عزیز ناظرین کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں بہت بہت مبارکباد جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔
بالکل، بہت شکریہ، مبارکباد آپ نے پیش کی، میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فرزند رسول امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا کل، ان کی ولادت کے سلسلے میں بہت بہت مبارکباد، اور امید کرتا ہوں ہم سب مل کے کوشش کریں گے ان کی زندگی کو جاننے کی، پڑھنے کی، اور پھر ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے کی،
قدم پر چلنے کی۔
اچھا روبا، ہفتے کا موضوع بڑا ہمارا دلچسپ چل رہا ہے کہ میڈیا کے کیا اثرات ہیں ہماری ثقافت پر، اور کیسے اس نے بگاڑا ہے ہماری ثقافت کو یا سنوارا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے حوالے، لیکن
دونوں پہلو ہیں، منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں۔
صحیح ہے، رباب کہہ رہی ہیں دونوں پہلو ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ہے پہلا پہلو بگاڑنے والا پہلو کچھ زیادہ۔
لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں بہت سے ایسے چینلز ہیں جو ہماری ثقافت کو بنانے میں بہت کام کر رہے ہیں۔
اصل بنانے کی بات تو دور کی، یہی کہ آپ اپنی ثقافت کو صحیح طرح سے دکھائیں، بجائے اس کے دوسروں کی ثقافت کو تھوپنے کی کوشش کریں۔
غیر ملکی میڈیا جو میڈیا پر حاوی ہو جائے، بالکل یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اس پر کس طرح عمل کر رہے ہیں۔ خیر خورم، جیسا آپ جانتے ہیں کہ اپنی صبح کو اور بھی بہترین اور بابرکت بنانے کے لیے ہم ایک حدیث سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں،
اور حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو چلتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ملاحظہ فرمائیے، اور اس کے بعد پروگرام صبح زندگی کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کو ترک کرتی ہے شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔
facebook.com/sutmorningshow۔ جی ہاں، یہ ہے ہمارا فیس بک کا صفحہ جہاں آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ ہفتے کا موضوع ہو یا وہ ہمارے دن کا موضوع ہو، آپ جو بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے آپ فوراً کمنٹ لکھیے ہمیں،
بالکل، اور ہم فوراً اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر خود دے سکے تو خود دیں گے، نہیں دے پائے تو مہمان جو ہمارے حضرات ہیں وہ اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیں گے
ضرور۔ اور خوراک نے مہمان کی بات چھیڑ دی،
جی بالکل،
مہمان کون ہے؟
بالکل غلطی کر لی میں نے، مہمان کی بات چھیڑ دی ہے۔ ڈاکٹر عبیس رضا ہمارے ساتھ ہوں گے، ایم ڈی ہیں وہ۔ بہرحال ان سے بڑے ہی اہم موضوع پہ ہم لوگ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور موضوع ہے رباب ہمارا کہ مختلف غذائیں اور ان سے ہونے والی الرجیز۔
بالکل، بہت ہی اہم موضوع، چونکہ آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے، چھوٹے بچوں پر خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور بہت اہم سوال میرے ذہن میں بھی جو ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھوں گی۔ اور ان شاء اللہ میرے ساتھ موجود ہوں گے شیر محمد خواہر صاحب ہوں گے، اور وہ جرنلسٹ ہیں، بالکل، اور ہم ان سے اپنے ہفتے کے موضوع کے بارے میں جو وہ گفتگو کریں گے۔
زبردست، چلو ٹھیک ہے، کراچی سے بھی ہمارے ایک مہمان آج جوائن کریں گے ہمیں پروگرام میں، اور انشاءاللہ ان سے بھی ہفتے کے موضوع پہ گفتگو پہ چلے گی انشاءاللہ۔ اچھا، وقت ہوا ہے فٹ فاٹ ہونے کا،
بالکل جی ضرور،
چلتے ہیں ورزش کریں،
ساتھ مل کر ورزش کرتے ہیں، پلاٹیز کی ورزش ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، اور آپ بھی کیجیے گا، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے،
ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح بخیر ناظرین، ایک نئی قسط کے ساتھ، ایک نئی ایکسرسائز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی جتنی بھی اسٹیپس آپ کو بتائیں پلاٹس کے، وہ آپ نے دہرائے ہوں گے، گھر پہ اس کی مشق جاری ہوگی، ایکسرسائز کر رہے ہوں گے آپ لوگ، नई वर्जिश हम यहाँ पे करते हैं, दोनों पैर हमारे मिले होने चाहिए, खड़े होकर इस वर्जिश को करेंगे, वी की शक्ल में हमारे दोनों पैर रखे होने चाहिए, दोनों एड़ियाँ मिली होनी चाहिए, देखें जिस तरह मैं खड़ा हूँ आपके सामने, बिल्कुल सीधे दोनों हाथ हमारे सीधे होने चाहिए और सांस लेंगे, सांस लेने के बाद ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ने के साथ नीचे आएंगे। देखें जब हम पैर को आप बिल्कुल इस तरह रखेंगे, दोनों एड़ियां आपकी मिली होनी चाहिए, देखें मैं इस साइड से भी आपको दिखा रहा हूं, दोनों एड़ियां मिली होनी चाहिए, एड़ियां एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए। सांस लूंगा, सांस लेने के बाद ऊपर की तरफ जाऊंगा और दोबारा सांस छोड़ने के वक्त नीचे की तरफ आऊंगा। देखें बिल्कुल सांस ली, ऊपर, दोबारा नीचे आएंगे। अब इसमें एक और स्टेप का इजाफा करेंगे, हम पैर को ज़िगज़ैग की तरह रखेंगे, सीधे पैर को उल्टे पैर के पंजे के सामने टेढ़ा करके रखेंगे। देखें इस एंगल से मैं आपको करके दिखाता हूं, इस तरह रखें और पैर इतनी मजबूती से रखे जाने चाहिए कि अगर आप आगे पीछे हो तो आपके गिरने का खतरा ना हो, आप गिरे ना, पैर आपके बिल्कुल इस अंदाज में होने चाहिए, पेट अंदर होने चाहिए, सांस लेंगे और सांस छोड़ने के बाद जो है वो ऊपर की तरफ उठेंगे अपने पंजों के बल पे, ऊपर उठेंगे दोबारा नीचे आएंगे। देखें हाथ मेरे बिल्कुल सीधे हैं, साफ मैंने हाथ रखे, मैं अपने सांस लूंगा, ऊपर उठूंगा और दोबारा नीचे आऊंगा, सांस ली, ऊपर उठा, दोबारा नीचे आऊंगा। देखें दोबारा दूसरे पैर के लिए भी अगर हम ये काम करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह इसको अंजाम देना है, इसी तरह इसको दोहराना है। पैर, उल्टे पैर को हम आगे की तरफ लेके आएंगे, टेढ़ा करके हम सीधे पैर की तरफ सामने रखेंगे और इस वर्जिश को दोहराएंगे। ऐसा ना हो कि आप वर्जिश करने के दौरान गिर जाएं, अपने बदन को बिल्कुल बैलेंस करके रखें, सांस लेंगे, ऊपर उठेंगे और दोबारा सांस छोड़ते वक्त नीचे आएंगे। पेट आपका अंदर होना चाहिए, इसका ख्याल रखें, हर स्टेप में इस बात का ख्याल रखें कि पेट आपका अंदर होना चाहिए, सीना निकला हुआ, बिल्कुल कमर आपकी सीधी हो और आप जो है वो सांस लेंगे और सांस छोड़ते वक्त दोबारा नीचे आएंगे। एक और स्टेप का यहाँ पे इजाफा करते हैं, पैर उसी वी की शक्ल में जिस तरह मैंने बताया था कि दोनों एड़ियां मिली होनी चाहिए, वी का निशान बनना चाहिए और अब जो है वो इसको आप देखें कि हम किस तरह अंजाम देते हैं, इसको किस तरह कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप इसको दोहराइएगा। सांस ली, सांस लेने के साथ आप ऊपर उठेंगे, अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे और पंजों के बल खड़े होके फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे। देखें बिल्कुल इस तरह, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पैर को बाहर की तरफ मोड़ेंगे, आगे की तरफ और झुकेंगे नीचे की तरफ, लेकिन आपकी कमर और आपका सीना बिल्कुल साफ होना चाहिए, पेट अंदर की तरफ होना चाहिए और उसके बाद दोबारा आराम से अपने पैर को नीचे रखेंगे। अगर आपको कमर की, एड़ियों की या हड्डी की किसी भी किस्म की मुश्किल है तो इस वर्जिश को आप ना करें, दूसरे जितने भी स्टेप्स हैं उनको आप करते रहें लेकिन इस वर्जिश को आप ना करें, ये थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर देगी आपके अंदर। दोबारा इस वर्जिश को करते हैं, सांस लेंगे, दोबारा ऊपर उठेंगे अपने पंजों के बल, दोबारा नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए, बहुत आराम आराम से इस वर्जिश को करना है। सांस लेंगे, बहुत आराम से दोबारा उठेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को आप दिक्कत करें कि मैं किस तरह करता हूँ, कि किस तरह मैं अपने पैरों को खोलता हूँ, इसको आप देखें, जितना आप अपने पैर को खोल सकते हैं उतना ही अपने पैर को खोलें। देखें हमारे दोस्त किस तरह कर रहे हैं, सांस ली, ऊपर उठे, दोबारा सांस ली, दोबारा सांस छोड़ा और पैर अपने खोले। ये जो दोस्त हैं हमारे, इनको कमर का मसला है इसलिए ये कम झुक रहे हैं। उसके बाद दोबारा खड़े हुए, दोबारा झुके, हाथ हमारे देखें बिल्कुल साफ हैं, सीधे रखे हुए हैं, सांस ली और दोबारा सांस छोड़ी, आराम से उठे और पैर को अपने ज़मीन पे रखा। इसको आप देखें, अगर आपको कमर का प्रॉब्लम है, हड्डी का प्रॉब्लम है, मैं एक दफ़ा फिर आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप इस वर्जिश को बहुत ही आराम से अंजाम दें, जितना आप अपने पैरों को खोल सकते हैं, जितना झुक सकते हैं, पेट अंदर, पंजे के बल दोबारा उठेंगे, दोबारा नीचे जाएंगे, दोबारा सांस लेंगे, ऊपर उठेंगे, दोबारा नीचे जाएंगे, अब पैर को आगे लेके आएंगे और ज़िगज़ैग की शक्ल में थोड़ा सा आगे पीछे होके देखेंगे कि कहीं गिरने का खतरा ना हो, दोबारा सांस लेंगे, ऊपर उठेंगे, नीचे रहेंगे, दोबारा नीचे जाएंगे, दोबारा उठो, दोबारा ऊपर उठेंगे। अब इस पैर को बदल के दोबारा इस वर्जिश को दोबारा अंजाम देंगे, सांस लेंगे, ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे, سانس لیں گے, اوپر اٹھیں گے, دوبارہ نیچے آئیں گے. اب دونوں اپنے دونوں پیروں کو ہم وی کی شکل میں کھولیں گے, سانس لیں گے, دونوں ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے, سانس لیں گے, اوپر اٹھیں گے, بالکل اپنے باڈی کو یہیں پہ روک کے پنجوں کے بل پہ. اب ہم اپنے گھٹنوں کو موڑیں گے بہت آرام سے, جو جتنے اپنے گھٹنوں کو موڑ سکتا ہے اتنا اپنے گھٹنوں کو موڑے گا. پیٹ ہمارا اندر ہونا چاہیے, کمر بالکل صاف سیدھی ہونی چاہیے, سینہ باہر کی طرف. دیکھیں کس طرح میں اس ورزش کو کر رہا ہوں, سانس لی میں نے, دوبارہ اپنے پیروں کو زمین پہ رکھیں گے. یہ تھوڑی سی ٹپیکل ورزش ہو گئی اور تھوڑی لمبی بھی ہو گئی. میں امید کرتا ہوں کہ اس ورزش کو آپ اچھی طرح گھر پہ اس اسٹیپ کو انجام دیں گے, تاکہ پلاٹس کے آپ کے سارے اسٹیپس اچھی طرح انجام پائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.
جی محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ نے ہمارے ورزش کے حصے کے ساتھ ورزش ضرور کی ہوگی اور اپنے آپ کو فٹ بنا لیا ہوگا. ناظرین یہ وقت ہوا ہمارے گفتگو کے حصے کا جہاں خورم ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فوراً چلیں گے خورم کی طرف.
بہت شکریہ رباب, بالکل صحیح آپ نے کہا, فٹ بنا لیا ہوگا. البتہ یہ کہ تھوڑا سا وقت لگے گا, تھوڑا سا آپ کو جو ہے ایک آدمی
ہر روز کرنا پڑے گا.
جی بالکل جی, گفتگو کے سیگمنٹ میں حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر اویس رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موضوع میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مختلف غذاؤں سے ہونے والی مختلف الرجیز کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے.
وعلیکم السلام.
کیسے ہیں آپ؟
خیریت سے, آپ کیسے ہیں؟
بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب, شکریہ ادا کرتا ہوں, تشریف لائے آپ اور بارہ ٹائم دیا ہمارے پروگرام کو. ڈاکٹر صاحب, الرجی کس کو کہتے ہیں, کیا چیز ہوتی ہے الرجی؟
الرجی بیسکلی آپ کے جسم کا ایک نظام ہے جو مختلف چیزوں کے حوالے سے آپ کا جو جسم میں قوت مدافعت رکھتے ہیں وہ کھلیے اگر ایکٹیویٹ ہو جائیں.
ٹھیک ہے,
جو آپ کے ماحول میں جس طرح کے ذرات ہیں اس کے خلاف.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو ایک الرجی کا نظام ہے.
ٹھیک,
اب ہم اگر گفتگو کریں فوڈ الرجی کی, جس میں غذا کی حساسیت کی بات کر سکتے ہیں, وہ بیسکلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں, کوئی کسی خوراک میں کوئی ایسے ذرات موجود ہیں قدرتی طور پہ, اس کے خلاف آپ کے جسم میں, انسان کے جسم میں کوئی ایسی قوت مدافعت کا ریئیکشن اسٹارٹ ہو جائے,
اچھا,
تو اسے ہم غذا سے حساسیت کا کہتے ہیں.
ٹھیک, تو یہ غذا پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا ایک شخص پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو الرجی ہو جائے؟
یہ شخص پہ ڈپینڈ کرتا ہے.
اچھا, زیادہ شخص پہ ڈپینڈ کرتا ہے,
زیادہ تر شخص پہ, کیونکہ ہمارے کچھ خلیے ایسے ہوتے ہیں جو ہم جو بھی چیز کھا رہے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
وہ ان کو ایک طرح سے اسکین کرتے ہیں کہ آیا یہ چیز جسم کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے.
ٹھیک ہے,
اب جو اس میں نظام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہم جتنی بھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروٹین بھی اس میں شامل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, مختلف قسم کی چیزیں ہیں,
مختلف قسم کی, جیسے فیٹ ہے, پروٹین ہے, کاربوہائیڈریٹ,
بالکل چربی ہو گئی, کاربوہائیڈریٹ.
اس طرح سے ہمارے جسم میں جو قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ جو پروٹین کھا رہے ہیں وہ آیا ایسی پروٹین ہے جو انسان کے لیے مفید ہے یا
نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے,
اب کچھ پروٹین جو نقصان دہ ہوتے ہیں اس کے لیے تو ایک نارمل پروسیس سے وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے.
اچھا,
لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پروٹین آپ کے جسم کے لیے مفید ہے,
ٹھیک ہے,
کبھی غلطی سے ہمارے جسم میں یہ ایک طریقے سے فیڈ ہو جاتا ہے, ہمارے جو قوت مدافعت کے نظام ہے
سکینر خراب ہو گئے,
کہ سکینر خراب ہے کہ وہ مفید نظام, مفید پروٹین کو بھی ایسا سمجھے کہ دشمن ہے, اور یہ ایک قسم کا ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
جس سے پھر مریض کو ڈفرینٹ قسم, مختلف قسم کے سائن سمٹم شروع ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک غلطی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے.
جی.
اچھا, نارمل عام طور پہ جو کوئی ایسی چیز ہمارے بدن میں اگر کھانے کے رستے سے جائے جو نقصان دہ ہے تو وہ تو ایک نارمل چیز ہے, اس کو ہم فوڈ الرجی نہیں کہیں گے. فوڈ الرجی اس وقت کہیں گے جب ایک ایسی چیز جو باقی لوگوں کے لیے مفید ہے آپ جب اسے کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے
اس میں کچھ نقصان, ٹھیک ہے,
ریئیکشن شروع ہو رہا ہے تو وہ فوڈ الرجی کے اس میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گفتگو آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ. ڈاکٹر اویس رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ناظرین ایم ڈی, اور ہماری گفتگو چل رہی ہے ان کے ساتھ مختلف غذاؤں سے ہونے والی الرجیز. چلتے ہیں رباب کے پاس, دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں پر لے کے جا رہی ہیں. جی رباب,
بہت شکریہ خورم آپ کی. بالکل جی, آپ کی جو ہے گفتگو جاری رہے گی, لیکن ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ہم ساتھ مل کر دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح آپ اپنے دسترخوان پر چار چاند لگا سکتے ہیں, کس طرح پھلوں کو اور سبزیوں کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم میرے خوبصورت اور عزیز و پیارے ناظرین, امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. صبح زندگی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, جہاں ہم آپ کو سکھائیں گے دسترخوان کی سجاوٹ. बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चंद लम्हात में ही शुरू होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम खान मंसूरी, खस्ते नबाशीद। منم امروز با نام و یاد خدای بزرگ در خدمت شما بینندگان عزیز هستم.
ہماری معزز مہمان سلام علیک کر رہی ہیں اپنے عزیز ناظرین سے، اور کہیں بہت ان کو خوشی ہے کہ وہ ہمارے اردو کے پروگرام میں تشریف لائی ہیں۔ اسمتون معرفی میکنی؟
من سوره اسقری هستم، سفرارایی میخوام امروز خدمت بینندگان
یاد بدم. ہمارے ساتھ مسز اسقری موجود ہیں اور ہمیں سکھائیں گی دسترخوان کی سجاوٹ۔ وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ پہلے
خب یه کاری امروز روی میز داریم، نخله درست کردیم با فلفل دلمه، فلفلی که ما باهاش غذا درست میکنیم، ولی میتونیم برای تزیین سفره هامون هم استفاده کنیم.
ناظرین یہاں یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے کھجور کا جو درخت ہے، یا ہم نارگل کا تو درخت کہتے ہیں، ویسا انہوں نے بنایا، آپ کے سامنے ہے، بہت ہی خوبصورت، ہمارے شملہ مرچ کے ساتھ انہوں نے اس کو بنایا ہے، اور یہ جو دسترخوان کی ڈیکوریشن ہے میں بول سکتی ہوں اس میں جان بھر دے گی۔ جی
اینو با چاقو درستش میکنیم، یه چاقو، به این چاقو میگن چاقو میوه آرایی، و یا اینکه از این چاقو فرقی نمیکنه، هر کدوم باشه میتونن کار کنن.
ناظرین اس جو آپ کو یہ بنانے میں جو آپ کو سب سے پہلے چیز کی ضرورت ہے ان دو چاقو کی ہے۔ یہ دو چاقو جو ہے یہ مخصوص ہیں ڈیکوریشن کے لیے، اب وہ سبزی کے لیے ہو یا پھلوں کے لیے ہو، مخصوص ہیں، آپ کو کسی بھی دکان پہ آرام سے دستیاب یعنی مل سکتے ہیں۔ جی
این قسمت بالای فلفل دلمه‌مون رو برش میزنیم و با این چاقو به صورت 7-8 دور اینو برش میزنیم.
ناظرین آپ شملا مرچ کا جو پہلا اوپر والا جو حصہ ہے آپ اس کو کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جس طرح یہ بتا رہی ہیں اس کو زگ زیگ جو ہم بولتے ہیں شیپ میں، آپ اس طرح دیکھیے، جی ہاں اس طرح کاٹیے،
فاصلہ ہاش میتونه به دل خواہ باشه،
صحیح، اس کے جو فاصلے ہیں زگ زیگ کے، یہ ہو سکتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق، جتنا آپ کو دور رکھنا ہے یا پاس رکھنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
میتھنے با ان برش ہا باشے
جی، اور جو خود شملہ مرچ کے اوپر جو ڈیزائن ہے قدرتی طور پر جو فاصلے ہیں، آپ ان فاصلوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے یہ زگ زیگ ڈیزائن یا کٹس لگا سکتے ہیں۔
یکیش کوچیکتر، یکی بزرگتر، دو قسمت،
ٹھیک ہے، ایک طرف سے آپ اس کو چھوٹا جو ہے کٹ لگائیں گے، ایک طرف سے بڑا، بالکل اس طرح،
اینا از هم جدا میشه،
یہ الگ ہو گیا آپس میں،
و میایم برای این کناره هاش که نخل حالت کنگره کنگره است،
ٹھیک، اب اس کی باری کناروں کی ہے جس میں ہمارے کو پتے کا جو ڈیزائن ہے کھجور کے درخت کا یا جو نارگل کے پیڑ کا جو پتوں میں جو ڈیزائن ہوتا ہے، اب دیکھیے وہ اس طرح نکل رہا ہے،
افقی، یہ دونه هم از این بالا عمودی،
صحیح، اب اس کو ورٹیکل جو لائنز ہیں اس طرح یہ کٹس لگا رہی ہے آپ کے سامنے ہے،
تمام اینا رو تک به تک برش میزنیم،
اور پورے شملا مرچ کو آپ نے اسی طرح کٹس لگانے ہیں۔
وقتی این ورو میبریم برمیگردونیم، فقط چیزی که دقت میکنیم اینجا رو که بریدیم از این نوک، از اینجا برش اولمون رو میزنیم، یه مثلث میاد بیرون۔
ناظرین اس بات کا خاص خیال رکھیے جب آپ کٹ لگا رہے ہیں، اس نوک پہ آپ کٹ لگائیے تاکہ جو اچھی طرح پتے کا شیپ ہے یا جو چونچ پتے کا ہے وہ خوبصورت طریقے سے نکل آئے،
چون درخته فاصله هاشو بیشتر و عمیق تر میزنیم،
چونکہ یہ ہم درخت کا جو ہم اس میں ایک شیپ نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ اس طرح سے کٹ لگائیے کہ بالکل پتے کے شیپ میں، تھوڑے فاصلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تاکہ خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ آپ کا کام جو ہے وہ سامنے آئے۔
تمام اینا رو به این شکل برش میزنیم،
اسی طرح آپ پورے شملہ پہ اسی طرح کٹس لگائیے،
اینو میخوایم درخت درست کنیم، اما توی این بعد از اینکه تموم شد میتونیم شمای کوچیک والمرم بذاریم سر میز روشن کنیم، یعنی دو تا کاربرد داره، این شکلیش میشه برای شم،
بہت ہی خوبصورت انہوں نے ایک اور آئیڈیا دیا۔ آپ غیر از اس کے کہ آپ اس کو ایک درخت کی طرح یا سلاد کے لیے سجائیں، آپ اسی کو دسترخوان کے بیچ میں رکھ کے چھوٹے کینڈلز آتے ہیں یا موم بتیاں آپ اس کے بیچ میں رکھ کے جلا سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت نما آپ کے دسترخوان پہ یہ پیش کرے گا۔
اگر شمع والمرم نداشتیم با این میتونیم وسطش رو سوراخ بکنیم، شمع بلند بذاریم توش،
صحیح، اور ایک اور خوبصورت آئیڈیا جو یہ بتا رہی ہیں، اگر آپ کے پاس وہ چھوٹے کینڈلز یا موبتیاں نہیں ہیں، اس کے بیچ میں اس اوزار کی مدد سے آپ سوراخ کریں گے اور جو لمبے معمولی ہمارے پاس جو موبتیاں ہوتی ہیں وہ کھڑا کر سکتے ہیں اور جلا سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت۔
ہر دو طرف کے برش زدیم، یہ سیب زمینی، چون میخوایم جزیره درست کنیم بیشتر شبیه جزیره است، برمیداریم برای اینکه تکون نخوره زیر اینو یه برش میزنیم که صاف بشه.
جی ناظرین، چونکه ہم نے یہاں پہ سبزیوں کا جزیرہ بنانا ہے تو ہمیں یہاں پہ مدد پڑے گی ایک آلو کی. آلو کو انہوں نے نیچے سے کاٹ لیا تاکہ اس طرح صاف کھڑا رہ سکے اور ہلے نہ، تاکہ کہیں درخت الٹ کے گر نہ جائے. پھر ہمیں ضرورت پڑے گی گاجر کی.
حوی جامونم، یکیش کوتاه برای ساقه، یکیش بلند که طبیعی تر باشه.
ٹھیک ہے، ایک آپ جو گاجر لیں گے دو سائز کے لے لیجیے، ایک چھوٹا ہو اور ایک بڑا، تاکہ وہ قدرتی نما جزیرے کا جو ہے وہ اور بھی خوبصورت طریقے سے ابھر کے سامنے آئے.
با پوسکن پہلوائی اینو میندازن از نخل تناب میرن بالا.
صحیح.
اون رده هاشو میندازی.
ٹھیک ناظرین، آپ کے پیلر کی مدد سے آپ اس پہ کچھ اس طرح کے نشان بنا لیجئے جس طرح اسخری صاحبہ بتا رہی ہیں کہ ایک درخت پہ، جو کھجور کے درخت پہ دیکھا ہوگا آپ نے، چڑھ کے جاتے ہیں اوپر اور قدرتی طور پہ کچھ نشان ہوتے ہیں، وہی قدرتی نشان آپ ادھر اس گاجر پہ لگا دیجئے.
سر تا سر اینو میندازیم، ہر دو تاشو،
ہر دونوں گاجروں پہ آپ نے یہی کام کرنا ہے.
بعد از این سیخ چوبی ها استفاده میکنیم چون این سنگینه، خلال دندون نگه نمیداره. میشکنیم اینا.
صحیح ناظرین، چونکہ یہ گاجر چونکہ تھوڑا بھاری ہے اور ٹوتھ پک کی مدد سے ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے، یہ سٹکس ہیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شاسلک وغیرہ میں بھی استعمال ان کا ہوتا ہے، آپ اس کی مدد سے گاجر کو آلو کے اندر فکس کریں گے
مخالف جہت حملے کے،
اور دونوں کو ایک دوسرے کے مخالف اپوزٹ سائڈس پہ آپ رکھیں گے ان کو.
از خلال دندونم برای وز کردن برگامون استفاده میکنیم.
اب یہاں پہ آپ
به این شکل
ٹوتھ پک کا جو استعمال ہوگا آپ بیچ میں سے توڑتے ہوئے اس طرح جو آپ کا شملہ ہے اس کو فکس کرنے کے لیے استعمال کریں گے.
خب و این یکی خلال دندون رو کوتاہ میکنیم کہ اثرش بیرون نزنے.
جی، ٹوتھ پک کو بیچ میں سے توڑ کے اس طرح سے ایک خوبصورت سا آپ کا جو ہے درخت بول دیجیے، نارگل کا، کھجور کا، یا آپ جزیرہ بول دیجئے اس کو، سبزیوں کا تیار ہے. میں یہاں پہ اسخری صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ممنون.
خواہش میکنم. اور انشاءاللہ شما یاد گرفتے باشین و بینندگان البتہ.
جی، اور اسخری صاحبہ کے لیے کہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے ناظرین اور مخصوصاً خواتین جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ یہ سیکھ گئی ہوں گی اور اپنے دسترخوان کو اس خوبصورت جزیرے سے بارونق بنائیں گی. یہاں تک کے لیے ہم اجازت دیجیے، خدا حافظ. ناظرین، اس طرح سے آپ اپنے دسترخوان کو اور بھی چار چاند لگا سکتے ہیں. امید کرتے ہیں ہمارا آرٹ کا حصہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا.
جزیرہ جو تھا اس کے آس پاس پانی نہیں نظر آ رہا تھا، پانی کا
خوش جزیرہ تھا.
خوش جزیرہ،
بالکل. آپ کو کھانے وانے جب لگا دیں گے تو وہ پانی کا کام کریں گے.
صحیح، چلے کسی شوربے والے سالن کے درمیان میں اس کو کہیں رکھ دیں تاکہ وہ پوری طرح جزیرہ بن جائے.
بالکل،
بہت زبردست میرے خیال میں طریقہ ہے اپنے دسترخوان کو، ٹیبل کو سجانے کا.
اور
میرے خیال میں بڑا مزہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن مزہ آتا ہے. گفتگو کے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر ناظرین آپ کو. ڈاکٹر اویس رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہماری چل رہی ہے مختلف غذاؤں سے ہونے والی مختلف الرجیز. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب، آپ نے الرجی کی تعریف کر دی، بتا دیا کہ مثلا کیا ہے فوڈ الرجی، کیا ہے، کیا علائم ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ فوڈ الرجی ہے.
مریض عموماً شکایت کریں گے جیسے ان کو معدے کی بدہضمی ہو رہی ہے،
اچھا
کہہ لگنا ہے، دست لگنا ہے، اس طرح سے. کچھ شکایتیں تو بہت معمولی ہوتی ہیں اور کچھ شکایتیں اس میں بہت شدت سے اچانک سے شکار ہو سکتا ہے مریض.
اچھا،
اس میں مثلاً سانس لینے میں تکلیف اور
اچھا
بالکل بات نہ کر سکے، ہونٹ کا پھول جانا،
اچھا
زبان کا پھول جانا،
ٹھیک ہے،
اور اس طرح سے گلے میں جو گوشت ہے وہ پھول جانا،
اچھا
اس کی وجہ سے سانس لینے کی شدید دشواری ہو سکتی ہے. جی بالکل، اگر اس میں مریض کو احتیاط نہ کی جائے، احتیاطی تدابیر نہ بتائی جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے.
اچھا، یعنی اتنے حد تک الرجی اپنا ریئیکشن دکھا پاتی
کر سکتی ہے. اور اس میں زیادہ تر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً کم شدت کے علامات نظر آتی ہیں.
صحیح ہے،
کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت شدت سے بھی ہو سکتا ہے.
صحیح،
اس کے علاوہ مثلاً بے ہوش ہو جانا،
اچھا
بلڈ پریشر کا شدت سے کم ہو جانا،
ٹھیک ہے،
اور چکر آ جانا،
ٹھیک ہے،
یہ بھی کچھ علامات دیکھی گئی ہیں.
ٹھیک، تو یہ بارہ یہ ساری علامات مختلف آپ کو مختلف اشخاص میں نظر آئیں گی.
ایک چیز اس میں یہ بھی بتانا کہ ضروری ہے کہ عموماً جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فوڈ الرجی ہے،
ٹھیک ہے،
عموماً زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک قسم سے ان کو کچھ غلط معلومات ملی ہے،
ٹھیک ہے،
اور وہ اپنی بیماری کو غلط تشخیص
سمجھ
کر رہے
ہیں. جی، اچھا،
زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو فوڈ الرجی نہیں ہوتی، ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے میڈیسن میں، وہ ہوتا ہے فوڈ انٹالرنس، وہ غذا کو برداشت نہیں کر سکتا.
انٹالرنس جی، انٹالرنس یعنی برداشت
نہیں کرنا،
وہ نہ ہو یعنی
آپ کا اس میں قوت مدافعت کا کوئی رد عمل نہیں ہے.
اچھا، جیسے دودھ کے بارے میں کچھ دودھ پیتے ہیں تو وہ پیٹ میں درد
شروع ہو جاتا ہے،
الرجی نہیں ہے
وہ، الرجی نہیں ہے وہ، فوڈ انٹالرنس کی کیٹیگری میں آتا ہے.
ٹھیک،
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس میں قوت مدافعت، جسم کا قوت مدافعت کا کوئی رد عمل نہیں ہے.
ہاں ٹھیک،
صرف وہ آپ کا جو جسم، جو معدہ ہے، وہ دودھ کو ایک طرح سے ہضم نہیں کر سکتا،
نہیں کر پا رہا.
البتہ وہ دودھ کو ہضم نہیں کر سکتا، لیکن دودھ میں ایک خاص قسم کی ہم شوگر کہتے ہیں لیکٹوز، وہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہا.
اچھا، تو یہ پھر اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، الرجی اور انٹالرنس جو آپ نے کہا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہے؟
اس میں کچھ تصاویر میں اس مختلف قسم کی غذائیت ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو کامن الرجی جسے ہو سکتی ہے.
ہاں، عام طور پہ
ان چیزوں سے ہو سکتی ہے. مثلاً انڈا ہے،
اچھا
مونگ پھلی ہے، مچھلی ہے،
ٹھیک ہے،
جھینگا ہے، یہ ایسی کچھ غذائیت ہیں جن سے عموماً دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 90% جتنی بھی الرجیز ہیں، فوڈ الرجیز ہیں، وہ انہی 8-9 قسم سے خوراک سے ہوتی ہے.
اس کا مطلب یہ جو ہے، ہمارے ناظرین کو غور سے دیکھ لیں، اگر ان کو کھانے کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی تکلیف ہوتی ہے، البتہ وہ انٹالرنس نہ ہو
کہ الرجی میں آتا ہو،
معدے کا اس کا نظام انہضام سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اگر الرجی کے جو علائم آپ نے بتایا اگر وہ ہے تو پھر جو ہے یہ الرجی ہو سکتی ہے فوڈ الرجی.
البتہ کچھ بھی ایسی غذا کھانے سے اور کچھ شکایت ہو تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، وہ تشخیص کرے کیا یہ فوڈ الرجی میں آ رہا ہے، حساسیت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یا بدہضمی کی وجہ سے.
شکریہ رباب، سوال میرے خاص سے پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے.
بالکل، میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، اکثر انگریزی کے دو لفظ ہم نے سنے ہیں، کہتے ہیں فوڈ پوائزننگ اور فوڈ الرجی.
ٹھیک ہے،
یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا فرق ہے ان دونوں میں؟
بالکل، اس میں یہ مختلف اصطلاح ہیں اور اس کا مختلف بیماریاں ہم کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
فوڈ پوائزنگ میں ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مثلا آپ نے کوئی چیز خوراک آپ نے کسی شخص سے کسی جگہ پہ کھائی ہے،
ٹھیک ہے،
تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ دوسرے لوگ بھی وہ جو غذا استعمال کریں ان میں بھی وہ نشانیاں پیدا ہوں گی.
ٹھیک،
مثلا اگر آپ نے کئی جگہ کوئی سیلڈ کھا لی ہے جس میں کوئی دہی سے بنی ہوئی ہے یا دودھ کی کسی پروڈکٹ سے بنی ہوئی ہو، تو اگر ایک شخص کو شکایت ہوتی ہے اس کے کھانے سے،
ٹھیک ہے،
تو بہت زیادہ حد تک یہ چانسز ہیں کہ یہ دوسرے شخص جنہوں نے استعمال کیا ان کو بھی ہوگا.
اچھا،
اگر تو ایسا ہے تو یہ فوڈ پوائزنگ میں زیادہ ہوگا.
ٹھیک ہے،
اور بہت کم چانسز ہے کہ دونوں مختلف ایک جگہ پہ دو تین ایسے افراد موجود ہو جن کو فوڈ الرجیز ہو، یہ بہت کم چانسز ہے. دوسرا یہ کہ فوڈ پوائزنگ میں آپ کو یہ دیکھا جائے گا کہ ایک غذا آپ نے کھائی ہے اور مثلا فوڈ پوائزنگ تھا، اس میں فوڈ پوائزنگ ہو گئی. اب ایک کچھ عرصے بعد آپ نے وہی غذا کھائی دوسری جگہ پہ،
ٹھیک
ہے، اس سے آپ کو کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا،
اس کا مطلب غذا خراب ہو چکی، خراب تھی، اس میں کچھ گڑبڑ تھی،
اس غذا میں گڑبڑ تھی، آپ کا جسم میں نارمل تھا وہ،
تو اس کا مطلب یہ الرجی نہیں ہے،
یہ الرجی نہیں ہے،
پوائزننگ یعنی آپ نے ایک قسم کا پوائزن کھا لیا،
پوائزن کھا لیا، بالکل،
یعنی پوائزن سے مطلب یعنی کوئی ایسی چیز خراب ہو گئی ہے، پھپھوندی لگی ہوئی ہے اس کو، اس طرح کر کے. اچھا،
تو یہ اگر فوڈ الرجی ہوگی تو لازمن وہ جب انسان دوسری جگہ پہ دوسری دفعہ استعمال کرے گا چاہے کتنے بھی عرصے بعد، تو اس کو دوبارہ الرجک ریئیکشن ہوگا، اگر تو نہیں ہوتا تو وہ فوڈ پوائزنگ ہی ہوگا،
پوائزنگ تھی. ٹھیک، اچھا، یا پوائزنگ تھی یا انٹالرنس. تو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے تین چیزیں میں بتا دیں، ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا فوڈ الرجی، جو الرجی ہے مختلف غذاؤں سے، عام غذا یعنی کوئی خاص قسم کی غذا نہیں ہے، جیسے
انڈا ہے، مچھلی ہے،
ان سے اگر ہمارا بدن کوئی ریئیکشن دکھاتا ہے تو وہ الرجی ہوگی. پھر دوسری چیز ڈاکٹر صاحب نے بتائی انٹالرنس، فوڈ انٹالرنس، اور انٹالرنس یہ ہے کہ کچھ خاص غذائیں آپ ہضم نہیں کر پا سکتے، جیسے دودھ ہوتا ہے، اکثر لوگ دودھ پیتے ہیں ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ ہوگی انٹالرنس. تیسری چیز جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی وہ پوائزننگ، غذا کی خراب ہونے کی وجہ سے اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تب وہ ہوگی فوڈ پوائزننگ. بڑی دلچسپ بات تھی ڈاکٹر صاحب، مجھے خود ان کے بارے میں جو ہے صحیح طرح واضح نہیں تھی.
ایک آسان اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ فوڈ پوائزننگ میں انسان کو بخار ہوتا ہے،
اچھا،
جبکہ ریئیکشن اگر ہوگا
الرجی کا،
بخار الرجک کا ریئیکشن، اس میں بخار نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، اور انٹالرنس میں بھی بخار نہیں ہوتا، صرف فوڈ پوائزننگ میں آپ کو بخار ہو سکتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، گفتگو آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ بھی چلیں گے. روبا آپ کے پاس، روبا
بہت شکریہ خورم، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، یہاں وقت ہوا یہ فوڈ پوائزننگ اور یہ فوڈ الرجیز کے ماحول سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں، ساتھ مل کر ملاحظہ فرماتے ہیں ایک ترانہ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام صبح زندگی کو آگے. ناظرین، آپ نے خوبصورت ترانہ ملاحظہ فرمایا چند خوبصورت مناظر کے ساتھ. ڈاکٹر اویس رضا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری گفتگو چل رہی ہے فوڈ الرجی کے بارے میں، یعنی کھانے سے ہونے والی الرجیز کے بارے میں. ہم فوراً چلیں گے خورم کی طرف. جی خورم،
بہت شکریہ رباب. جی ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا حل کیا ہے اس کا؟
ایک نظریے سے دیکھا جائے تو یہ لا علاج مرض ہے.
اچھا،
لیکن اس میں آسانی سے اس سے بچا جا سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہ جیسے عموماً جو الرجک ریئیکشن جو شروع ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی ماں باپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچوں میں کیا پرابلم ہو رہا ہے, کیا غذا کھانے سے. تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جیسے بھی ماں باپ کو یہ نظر آئے کہ ان کا بچہ جب بھی کوئی خاص غذا کھا رہا ہے تو اس سے کسی قسم کا ان کو الرجک ریئیکشن ہو جاتا ہے, کوئی قسم کے سائن سمٹمس نمودار ہو جاتا ہے,
واضح طور پہ دکھنے میں ملیں گے.
بالکل ہاں,
ٹھیک ہے.
تو بہتر یہ کہ سب سے پہلے تو یہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ایک تشخیص ہو جائے اس سے, کیونکہ فوڈ الرجی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی ایک قسم کی خاص غذا سے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو فوڈ الرجی ہو رہی ہے اس کو مچھلی سے بھی ہو, دودھ سے بھی ہو, مونگ پھلی سے بھی ہو, ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک خاص قسم کی مونگ پھلی ہوگی اس سے وہ الرجی ہوگی, یا ایک قسم کی مچھلی ہوگی اس سے الرجی ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس کا ڈاکٹر کے لیے آسان طریقہ ہے, وہ اس کو ڈائگنوز کر سکتا ہے اور ماں باپ کو یہ تدابیر دے دے کہ اس سے بچے کو دور رکھا جائے اس غذا سے.
ٹھیک ہے,
جب تک وہ بچہ اس غذا سے دور رہے گا اس کو یہ الرجک ریئیکشن نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے, صحیح.
اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں جو الرجک ریئیکشن ہوتا ہے وہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ ریئیکشن آہستہ آہستہ نمودار ختم اس کا ختمہ ہو جاتا ہے.
اچھا, یعنی ایسا بھی ممکن ہے؟
جی جی, بالکل ایسا ممکن ہے. کچھ ایسی غذائیں جن کا مثلاً مونگ پھلی کا جو ریئیکشن ہے اس کا یہ ہے کہ وہ آپ کے جوانی تک, آپ کے بڑے ہونے تک آپ کے ساتھ وہ الرجک ریئیکشن چلتی رہتی ہے.
کچھ خاص غذائیں وہ آگے بھی چل کے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ تصویر کیا بتا رہی ہے ہمیں؟
یہی بتا رہی کہ جو ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا تھا کہ لوگوں میں عموماً کس غذا سے سب سے زیادہ فوڈ الرجی دیکھی
گئی.
سب سے زیادہ جو دیکھا گیا ہے وہ دودھ سے, دودھ میں خاص پروٹین ہوتا ہے اس سے الرجی ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ
انٹالرنس کے علاوہ,
یہ انٹالرنس کے علاوہ ہے.
ٹھیک ہے, صحیح.
انٹالرنس میں تو جو پروٹین کا تو عمل دخل تھا ہی نہیں.
ہاں, پروٹین کا نہیں,
وہ تو ایک خاص قسم کی
لیکٹوز
ہے.
ٹھیک ہے,
ایک خاص قسم کی آپ کے جسم, دودھ میں شوگر ہوتی ہے جس کو جسم ہضم نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو فوڈ انٹالرنس میں اس کا الرجک ریئیکشن میں بات ہو رہی ہے, اس میں خاص دودھ میں پروٹین ہے جو آپ کا جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اور قوت مدافعت کا ایک نظام شروع ہو جائے گا, الرجک ریئیکشن شروع ہو جائے گا. دوسرے نمبر میں مونگ پھلی ہے, پھر انڈا ہے, پھر جھینگا ہے.
صحیح, تو اس پرسنٹیج کے حساب سے
عموماً دیکھا گیا ہے.
ٹھیک ہے,
تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ان کو ایک چیز نمودار ہو جائے تو سب سے بہتر اس میں حل یہ ہے کہ وہ ان چیز سے پرہیز کریں.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ کسی چیز سے الرجی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ چیز اس کو کھلاؤ تاکہ اس کو عادت پڑے. یہ عادت پڑھائی جا سکتی ہے؟ ایسا کچھ
نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا کہ عادت پڑھائی جا سکتی ہے. البتہ یہ اس سے پرہیز ہوتی جائے.
اچھا,
اور بچہ جیسے جیسے بڑا ہو جائے گا تو قدرتی نظام ایسا ہے کہ ہمارا جو قوت مدافعت ہے وہ اس چیز کو ایک طرح سے بھول جائے گا.
ہاں,
اور پھر جب وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس میں وہ الرجک ریئیکشن نہیں ہوگا.
ٹھیک, اس کا مطلب یہ الٹی بات ہے جو ہم لوگ عام طور پہ کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کھلاتے رہو, زبردستی کھلاتے رہو, کچھ دن کے بعد
نہیں اس طرح سے
عادت ہو جائے گی. بھائی مجھے کیسے کہا جاتا ہے, اس کا مطلب الٹا حساب ہے کہ آپ جتنا اس کو اس غذا کو نہیں کھائیں گے کچھ عرصے بعد وہ بھول جائے گا.
بھول جائے گا
کہ بھائی
ہمارا جو قوت مدافعت کا نظام ہے اس کو بھول جائے گا.
ٹھیک ہے,
اور زبردستی کھلانے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگر ہم ایک دفعہ غذا کھلا رہے ہیں زبردستی تو اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. آیا وہ صرف بدہضمی ہوگی جسم میں, یا پھر وہی سانس کی نالی پھول جانا, ہوٹ پھول جانا اور سانس لینا دشوار ہو جانا.
ٹھیک ہے,
بلڈ پریشر لو ہو جانا. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خاصہ مریض اپنی جان سے.
اچھا, یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, کتنا ٹائم لگتا ہے اس ریئیکشن کو آنے میں؟ یعنی آپ نے کھانا کھایا ہے کتنا ٹائم کے بعد تقریباً جو آپ کو دکھنے
یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کا قوت مدافعت میں کتنے کس نظام سے کھلیے موجود ہیں جو اس کو ریئیکٹ کریں گے.
ٹھیک ہے,
اگر تو بہت شدت سے کھلیے آپ کے جسم میں موجود ہیں جو کہ ریئیکٹ کریں گے تو بہت جلدی ہی, مثلاً عموماً 10 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں بھی ریئیکشن شروع ہو سکتا ہے.
ٹھیک, صحیح. تو یہ بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے,
ڈیپینڈ کرتا ہے مریض سے مریض.
فوراً بھی ہو سکتا ہے اور لیٹ بھی ہو سکتا ہے, تو ہمیں تیار ہونا چاہیے,
یعنی کچھ آدھے گھنٹے میں بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گفتگو آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اور بہرحال امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو ابھی تک جو ہماری گفتگو گئی ہے وہ پسند آئی ہوگی, مفید ثابت ہو رہی ہوگی. بہرحال آپ لوگوں کے لیے آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور ابھی ٹائپ کر دیں. چلیں گے رباب کے پاس دیکھتے ہیں. رباب, آپ لوگوں کی کیا لے کے آئی ہیں؟
بہت شکریہ خورم, ذرا سا میں آپ کا وقت لوں گی.
ضرور.
یہ بات تو خیر سب جانتے ہیں ناظرین کہ خوبصورت مسکراہٹ اور انداز بیان جو ہوتا ہے وہ انسانی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، لیکن اگر آپ کے منہ سے بدبو آنے لگے تو یہ اثر کچھ برا پڑ سکتا ہے آپ کی شخصیت پر۔ آپ نے کیا کرنا ہے اس منہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ جلدی سے نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے ایک ٹیبل اسپون دارچین لینا ہے، دارچین کا پاؤڈر لینا ہے، اور اس کو تقریباً ایک کپ پانی میں جو ہے وہ گھول لینا ہے، اور ہر صبح اٹھ کر آپ نے اسے غرارے کرنے، اس سے آپ کی منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لونگ جو ہوتے ہیں، آپ نے 3 لونگ لینے ہیں، اس کو گرم پانی میں کھولتے پانی میں ڈال کے ہلکا سا اس کو ابالیے اور پھر اس کو رکھ دیجئے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ نے تقریباً دن میں 2 بار جو ہے اسے غرارے کرنے، اس سے بھی جو ہے آپ کی منہ کی بدبو جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے، ایک اور آخری اور اہم جو ہے، لیمو کا جو پانی ہوتا ہے، لیمو پانی آپ نے لینا ہے، اس کو آپ نے ایک چٹکی بھر نمک کے ساتھ ملا کر آپ نے رات کو سونے سے پہلے جب آپ سونے جا رہے ہیں غرارے کرنا ہے، اس سے بھی آپ کی منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ ناظرین یہاں ہم نے مختصر سا وقفہ، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے جی ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، بات کرتے ہیں کچھ میٹھے میٹھے آڑو کی، موسم بھی اس کا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آڑو میں پوٹیشیم اور آئرن موجود ہے، اس کے علاوہ آڑو کا استعمال آپ کی جلد کو چمکدار اور آپ کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ تقریباً کہتے ہیں اس میں 80% پانی ہوتا ہے جو آپ کو وزن کم کرنے میں آپ کی بہت مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ہر روز کا جو استعمال ہے، آڑو کا ہر روز کا استعمال آپ کو معدے کی مختلف بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ جن کو قبض کی شکایت ہو وہ اس کا استعمال کریں، ان کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے آڑو کے جو پھول ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ابال کر چائے کی طرح پیجیے یا چائے کی طرح اپنے بچوں کو دیجیے، چھوٹے بچے جو بہت روتے اور چڑچڑا پن کرتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آڑو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ کو یہ بیماریاں جو ہیں، ایسما، بلڈ پریشر، اور کڈنی کی جو پتھری ہوتی ہے، گردے کی پتھری، اس کے علاوہ کھانسی میں بھی آپ کو کافی حد تک جو ہے یہ آرام پہنچاتا ہے۔ تو اس کا استعمال کیجیے اور صحت مند رہیے۔ ہم چلیں گے خرم کی طرف۔ جی خرم،
بہت شکریہ رباب جی، بالکل آپ نے صحیح کہا، ہر پھل کے اپنے ایک فوائد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم نے یہ زیادہ دیکھا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر لوگوں میں یہ فوڈ الرجی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کا بیسکلی اس بات سے منحصر ہے کہ یہ ہمارے جو جسم میں جو قوت مدافعت ہے وہ ایک طریقے سے جو اس کا جو کام کرنے کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی مختلف ہمارے ماحول میں جتنی بھی مصنوعی چیزیں ہیں اور قدرتی چیزیں ہیں، اس سے جتنا بھی ہمارا جسم انٹریکٹ کرے گا،
ٹھیک ہے،
ہمارے جسم میں قوت مدافعت اتنا ہی مضبوط ہوگا۔
اچھا،
اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ترقی دنیا میں دیکھی گئی ہے اور لوگوں میں صاف ستھرائی کا شعور بیدار ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
اور ماحول میں، ماحول کو ایک قدرتی نظام سے دور لے کے جا گیا ہے، مثلاً گھروں میں جس طرح سے مصنوعی چیزیں ہمارے استعمال ہو رہی ہیں، اے سی، ایئر کنڈیشن کی وجہ سے،
اچھا،
تو ہمارا جو نظام ہے وہ ایک طریقے سے قدرتی ماحول سے اب دور ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو ان ترقی یافتہ ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا قوت مدافعت ایک طریقے سے تو مضبوط ہے، لیکن اس نظریے سے کافی کمزور ہے کہ ان کو قدرتی ماحول میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں مختلف قسم کی، وہ ان سے ایک طریقے سے کبھی ان کی قوت مدافعت نے ان سے کبھی بھی
سامنا نہیں ہوا، ٹھیک ہے،
تو اب اگر ان کو کبھی بھی خوراک کھاتے ہیں تو اس میں جو پروٹین ہے یا اس کی جو غذائیت ہے اس میں اس کا ریئیکشن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتا ہے۔
اچھا،
تو اس کا بیسکلی یہ یا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں میں کوئی مسئلہ ہے، البتہ ان کی طرز زندگی ایسی ہے کہ ہمارے جو ان کا قوت مدافعت ہے وہ اس چیز سے سامنا نہیں ہوا کہ ان کے قوت مدافعت کو یہ معلوم ہو کہ کیا کیا مصنوعی چیزیں اور کیا کیا قدرتی نظام میں کیا کیا پروٹینز موجود ہیں۔
اس کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوز سی ہو گئی ہے جو ہمارے،
بالکل ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مثلا کیا کیا پروٹینز ہیں جس سے جو ہماری انسان دوست ہو سکتی ہے، انسان دشمن ہو سکتی ہے،
سب کچھ مکس ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، بڑا اہم موضوع تھا جس پہ آپ نے روشنی ڈالی، اور بہرحال مختلف زاویوں سے انشاءاللہ امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو اور ان کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم لوگ چلیں گے رباب کے پاس۔ شروع،
بہت شکریہ خرم، آپ کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا بھی۔ ڈاکٹر اویس رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے فوڈ پوائزننگ کے فوڈ الرجی کی ہے، کھانے کی الرجی کے متعلق ہمیں بتایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو کافی حد تک معلومات مل گئی ہوگی۔ ساتھ مل کر سیر کرتے ہیں اور رومیہ کی، وہاں کی کچھ خوبصورت تصاویر ساتھ مل کر ملاحظہ فرماتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
جی ناظرین خوش آمدید، آپ کو کہتے ہیں اور رومیہ کے خوبصورت مناظر آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ایران کا جو شمالی علاقہ ہے بہت خوبصورت ہے،
دیکھنے والا
بالکل سرسبز علاقہ ہے اور بہرحال دیکھنے والا علاقہ ہے، کبھی ٹائم ملے تو ضرور یہاں کا چکر لگائیے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ فون لائن پہ انشاءاللہ موجود ہوں گے کراچی سے جرنلسٹ ہیں ہمارے شیر محمد خوہاور صاحب، اور اگر ہمارا رابطہ ان سے ہو چکا ہے، میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، تو میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ خوہاور صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ خوہاور صاحب، جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے ہفتے کا موضوع بڑا ایک اہم موضوع چل رہا ہے، اور وہ موضوع ہے کہ میڈیا کے ہماری ثقافت پہ کیا اثرات رہے۔ پہلے تو میں یہی پوچھوں گا کہ اثرات رہے بھی ہیں یا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟
جی دیکھیے، میڈیا نے اور خاص طور پر الیکٹرک میڈیا نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔
ٹھیک،
یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارے ثقافت مضبوط ہے، جن ممالک کی، جن اقوام کی، اس کو تو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی ثقافتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے محدود تعداد میں بولنے والی زبانیں، ان کو متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتی۔ آج کل ثقافتی جلگار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے رسم الخط ہیں زبانوں پہ، جیسے پرشن ہے، آپ تہران میں جب دیکھیں گے تو وہ رسم الخط جو سائن بورڈوں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ پہلے پرشن زبان فارسی زبان میں نہیں ہوتا تھا۔
ٹھیک ہے،
تو ہم سبھی لوگ ایک دوسرے کی ثقافت سے متاثر ہو رہے ہیں، کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات بھی ہے۔ دنیا ایک دوسرے کے قریب ہو رہی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو گمنامی نہیں تھی، وہ اب نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ہر چیز کے نیگیٹو اور پازیٹو دونوں سائڈس ہوتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو پازیٹو لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی جو کلچر ہے، اپنی جو ثقافت ہے، اپنی جو ہماری روایات ہیں، ان کے فروغ کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اپنی نسلوں کو، اپنے آنے والے یوتھ کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ ہمارے آدرش ہے، یہ ہمارے اختیار ہے، اور ان کے ساتھ ہی ہم دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، جہاں تک پاکستان اور ایران اور دیگر اسلامی ممالک کی بات ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ثقافتی چینج نے پورے یورپ کو متاثر کیا ہے، امریکہ کو متاثر کیا ہے، جرمن اور فرانس کو متاثر کیا ہے۔
اچھا،
اب فرانس میں، جرمن میں لوگ جو خواتین جو ہے وہ اسکارف پہننے لگی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہوگی، اس میں وہی کامیاب رہے گا جس کی بالا دستی ہوگی۔ ہمیں جو اسلامی ممالک ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے ٹی وی چینل لانچ کرنے چاہیے، اپنے یوتھ کو سمجھانا چاہیے، اور پرنٹ میڈیا کی طرف بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔
صحیح۔ اچھا شیر محمد خوہاور صاحب، آپ کے خیال میں یہ حملہ جو ثقافت پہ ہوتا ہے یا ہوا ہے، یہ ایک پلانڈ حملہ ہوا ہے یا نہیں، ایسے ہی بس جو ہے میڈیا چار چیزیں کسی اور ثقافت کی دکھا دیتا ہے، دو چیزیں ہماری ثقافت کی دکھا دیتا ہے، مکس ہو گیا سارا کچھ؟
اس میں پلانڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں آج کل جب موسموں پہ قبضہ ہو چکا ہے، ان کی مرضی ہے، جہاں پہ بارش برسانا چاہیں، جہاں پر سیلاب لانا چاہیں، جہاں پر وہ طوفان لانا چاہیں، اس قسم کے بالکل آپ کی باتیں صحیح ہیں۔ ثقافت ہر دور میں چینج بھی ہوتی رہتی ہے، ثقافت خود کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سندھ میں، پاکستان میں جہاں سے میرا تعلق ہے،
جی،
یہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے شعرا کرام تھے، وہ
ہیلو
کیا تھا، لیکن یہ زبان کی تاثیر تھی، زبان کا اثر تھا، کہ علامہ اقبال کا خود مثال لے لیں، ایران سے جو بہت ہی معتبر اور نامور شعرا کرام ہیں، ان میں علامہ اقبال کا، ڈاکٹر اقبال نامی کہا جاتا ہے، ایران میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔
صحیح،
تو یہ ثقافت ہی جو اس کو یلگار تو ہم میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ثقافت میں چینجز آتے رہتے ہیں، اور پاورفل ثقافت وہ جو ہے وہ حاوی رہتی ہے ہر، تو میرے خیال میں ہے کہ یہ جو ثقافت پہ جو یہ جو اچھی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور جن کو ہم برا سمجھتے ہیں اپنے لیے، اپنے سسٹم کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، ان سے اپنے یوتھ کو بچانے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ ایران حکومت نے اچھے اقدامات کیے ہیں، تو شیشہ جو ایران میں بھی فروغ پا رہا تھا پاکستان کی طرح، سندھ میں بھی یہ سندھ حکومت نے رجسٹریشن کی ہے شیشے کے خلاف، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جو نئی نئی ٹرینڈ ہمارے یوتھ کو، یوتھ کی تباہی کے لیے ہمیں متعارف کرائے جا رہے ہیں، شیشے ہاؤسز کھولنا، یہ کرنا، وہ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ہماری جو حکومت ہے ان کو اقدامات کرنے چاہیے.
شکریہ. شیر محمد خوہاور صاحب کراچی سے فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا آپ نے, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام, بہت شکریہ. جی بہرحال مختلف زاویوں سے نظر ڈالی شیر محمد خوہاور صاحب نے.
جو میں یہاں بول سکتی ہوں مجھے بہت پسند ہے, سائلنٹ وار یا خاموش جنگ کہہ سکتے ہیں, ہماری ثقافت کو خراب کر کے
بالکل ایسے ہی
بالکل دور کر رہے ہیں.
بالکل اس پہ مزید بہرحال آپ لوگوں سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ آپ لوگ بھی فیس بک پیج پہ ہمیں یاد رکھیں. کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحیم دورانی صاحب ہوں گے اور ایران کی علمی مذہبی سیاسی شخصیت آیت اللہ طالقانی کی شخصیت کے اوپر روشن ڈالیں گے. کل کا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. آپ کو بات کرنا چاہیں گے
کے ساتھ کیے خوبصورت سے مسکراہٹ آپ کے چہروں پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے. کل تک کے لیے مجھے رباب منصوری اور خرم علی کردیزی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.